گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, انشاءاللہ عزوجل الحمدللہ دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. انشاءاللہ عزوجل آج بھی دار الافتاء اہل سنت کے دو مفتیان کرام ہمارے ساتھ سلسلے میں تشریف فرما ہے. درود پاک کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ عزوجل اس کے لیے ایک قیراط اجر لکھتا ہے, اور قیراط احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, جی چلائیے.
ہم جب مسجد میں نماز پڑھتے جماعت کے ساتھ, ہمارے امام صاحب اکثر ہم آدھا دروشی پڑھا ہوتا ہے تو امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں, کیا ہم نے ان کے ساتھ سلام پھیر دیں یا اپنی دعا مکمل نماز پڑھ کے سلام پھیرنا ہے؟
ایسی صورت میں حکم شرعی یہی ہے کہ جب امام نے سلام پھیرا ہے تو یہ بھی سلام پھیر دیں.
ٹھیک ہے.
اصل میں یہاں ایک اصول ہے, اس اصول کا ایک حصہ تھوڑا سا میں بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب نماز کے ساتھ جب امام کے ساتھ نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں تو امام کی مطابقت ہی کریں گے, امام کے پیچھے پیچھے ہی چلیں گے جب تک کوئی واجب وغیرہ ترک نہ ہوتا ہو. جیسے مثال کے طور پر تشہد کی ادائیگی کر رہے تھے, تشہد پڑھ رہے تھے, چاہے وہ قعدہ اولا میں ہو چاہے وہ قعدہ اخیرہ میں ہو, تشہد پڑھ رہے تھے, اب امام نے سلام پھیر دیا یا قعدہ اولا تھا امام کھڑا ہو گیا, تو اب ان پہ لازم ہے کہ اپنا تشہد کمپلیٹ کریں گے اور تشہد کمپلیٹ کر کے پھر کھڑے ہوں گے.
ٹھیک ہے,
تب یہ حکم ہوگا. اور اسی طرح جو دوسری صورت ہے, جیسے مثال کے طور پر رکوع میں جا کر ملے, تو جب رکوع میں یہ گئے ہیں انہوں نے ابھی ایک مرتبہ بھی تسبیح مکمل نہیں کی, یعنی ایک مرتبہ تسبیح کی مقدار بھی نہیں ٹھہرے, اور امام صاحب نے رکوع سے سر اٹھا لیا, رکوع سے کھڑے ہو گئے امام صاحب قومے کی طرف, ان پہ لازم ہے کہ ایک تسبیح کی مقدار مکمل کریں گے کیونکہ وہ واجب ہے.
ٹھیک ہے.
ہاں اگر ایک یا دو تسبیح کی مقدار یہ رک چکے تھے ٹھہر چکے تھے اب امام صاحب کھڑے ہو گئے تو اب ان پہ بھی یہی ہے کہ یہ امام صاحب کی اس صورت میں پیروی کریں, تو جہاں واجب چھوٹ رہا ہو وہاں امام کی وہ پیروی تو امام کی پھر بھی کہلائے گی.
صحیح.
یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ امام کی پیروی نہیں ہے.
ٹھیک.
یعنی مثال کے طور پر قعدہ اولا میں تشہد یہ پڑھ رہے تھے امام صاحب کھڑے ہو گئے, ان کو حکم یہ ہے کہ یہ اپنا تشہد کمپلیٹ کر کے کھڑے ہوں اگرچہ امام صاحب تیسری رکعت کے رکوع میں چلے جائیں.
ٹھیک ہے.
اگرچہ تیسری رکعت کے قومے یا سجدے میں چلے جائیں تو یہ امام صاحب کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے, یہ بھی مطابقت کی ہی ایک صورت ہے. مگر اپنے واجبات کی ادائیگی کے بعد ہی امام کی صورت میں مطابقت کریں گے, جہاں سنت ہے مستحب چیزیں ہیں ان کو ترک کر کے امام کے ساتھ مل سکتے ہیں.
سردار آباد فیصل آباد کے مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, پہلی کال ان کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, چلائیے.
سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو زمین دی, نام کر دی اس کے قانونی طور پر, لیکن قبضہ ابھی نہیں دیا تھا, کاشت وغیرہ ان کے اپنے پاس تھی, تو مرنے کے بعد یہ وراثت ہوگا یا صرف بیٹی کا حق ہوگا؟
جی حضور.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انہوں نے یہ پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی زندگی میں ہی اپنی زمین کو اپنی بیٹی کے نام لگوایا لیکن اسے قبضہ نہیں دیا, اور اپنی خود سے کاشتکاری وغیرہ جس طرح پہلے سے کر رہا تھا اسی طرح یہ کرتا رہا, تو آیا کہ وہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی کی کہلائے گی یا پھر اسی کی ملک ہوگی, اور اسی کی ملک ہوتے ہوئے تمام ورثہ میں بطور ترکہ وراثت میں جاری ہوگی؟ لیکن اس میں یہاں پر اس نے اپنی بیٹی کے نام تو لگوائی لیکن اس کو قبضہ شرعی نہیں دیا، کیونکہ قبضہ کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہ جیسے اس جگہ کا تعین کر رہا ہے کہ یہ فلاں جگہ ہے جو میں نے اپنی بیٹی کے نام لگوا دی ہے، اسی طرح وہاں اس کی حد بندی کرنا بھی ضروری تھا، اور حد بندی کر کے خود اپنا جو قبضہ ہے وہ ایک مرتبہ ختم کر کے اس کے حوالے کرنا یہ ضروری تھا، زمین کے اندر یہ بات ضروری تھی، لیکن اس نے وہ چیز نہیں کی اور اپنے ہی قبضے میں رکھی، اپنے ہی تمام تصرفات اور اختیارات اس کے اندر یہ استعمال کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کا وقت رخصت آ گیا۔ تو اس صورت کے اندر فقہ اسلام یہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں یہ زمین اسی شخص کی یعنی اس بچی کے والد کی کہلائے گی۔ تو جب اس کے والد کی ہے تو جس طرح اس زمین کے اندر یہ بیٹی حصے دار بنتی ہے، اسی طرح دیگر جو اس کے ورثہ ہیں وہ بھی اس ترکہ کے اندر حصہ دار بنیں گے، لہٰذا شرعی تقسیم کی جائے، جو اس بیٹی کا حصہ بنتا ہے اس کے مطابق اس کو دیا جائے اور باقی دیگر جو ورثہ ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن اس کے لیے بہرحال بہتر یہ ہے کہ دارالافتاء اہل سنت میں آ کر کے پوری تفصیلات بتا کر کے پھر اس کے مطابق فیصلہ کروا لے، تاکہ جو اس بیٹی کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو نکال کر دے دیا جائے، اور دیگر ورثہ ہیں جو جو بنتے ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کر لی جائے کہ کون کون ہیں جو اس کے ترکے میں حصہ دار بنتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر ان کو بھی حصہ دے دیا جائے گا۔
ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ زمین میں یہ قبضہ یوں ضروری ہے، تو کیا مکان وغیرہ یا دیگر پراپرٹیز جو ہوتی ہیں جو بنی ہوتی ہیں دکانیں ہیں، تو اس میں بھی اسی طرح قبضہ کروانا ہوگا یا صرف زمین کے اندر ہے کہ وہ اس کی ملک میں جائے اور اس کے قبضے میں جائے؟ اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اس کو حد بندی کر دے، تو حد بندی سے کیا مراد ہے؟ دیواریں چڑھا دے یا ایسی تعین کر دے کہ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کی جگہ ہے؟
دیکھیں، جب عام طور پہ زمین کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں مکان ہے، دکان ہے، یہ سب شامل ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ پراپرٹی کے جو غیر منقولہ ہے، جو منتقل نہیں کی جا سکتی، وہ عام طور پہ زمین کے بارے میں ہی اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ جو زمین ہے، زمین سے مراد مکان بھی ہے، زمین سے مراد دکان بھی ہے، اور زمین سے مراد خالی زمین، خواہ اس کے اوپر کاشت ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، یہ سب اس مراد میں داخل ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حد بندی کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی بنیادیں نکالی جائیں اور وہاں پر دیواریں چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی دیواریں بنائی جائیں، یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ نشان لگا دیا جائے کہ بھائی اس کا حدود عربہ یہ ہے، چاروں اطراف سے یہاں سے جناب کتنی ہے، کتنے فٹ ہے لمبائی میں، کتنے فٹ چوڑائی میں ہے، یہ بیان کر دیا جائے، پورا حدود عربہ اس کا بیان ہو جائے تو یہی حد بندی میں کافی ہوتا ہے۔
جزاک اللہ۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ پھر بھی آپ دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کیجئے، تو یہ جو پراپرٹی کے معاملات ہیں کہ جہاں ایک کروڑوں لاکھوں روپے کا معاملہ ہوتا ہے اور اس میں ایک شرعی مسئلے کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، کہ جس کو آپ اپنی ملک سمجھ رہے تھے وہ تو وراثت نکلا اور بہت سارے لوگوں کی ملکیت ثابت ہو گئی، تو بہت سارے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو آتے ہیں، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں ہم بیان کرتے ہیں۔ تو نہ صرف یہ سائل محترم کہ جنہوں نے سوال پوچھا، اس کے علاوہ بھی جن کے ہاں وصیت وغیرہ کے معاملات ہیں اور زندگی ہی میں تحفہ دیا تھا کہ بھئی یہ آپ کے نام کرتا ہوں، یہ سب حضرات سے گزارش ہے کہ وہ کسی مفتی سے، دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام سے رابطہ کریں اور اپنی جو پراپرٹی ان کے نام لگائی گئی ہے اس کی شرعی حیثیت معلوم کر لیں کہ آیا وہ ان کی ملکیت میں چلی گئی یا نہیں چلی گئی، اور کیا اس کی ابھی کیا سچویشن ہے، اور اگر وہ جس نے دیا ہے وہ زندہ ہے تو اس کا اب کیا کرنا ہے، اور اگر انتقال ہو چکا تو اب کیا کریں گے۔ تو ہر شخص جو ایسے معاملات رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مفتیان کرام سے رابطہ کریں۔ ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، جی چلائیے۔
اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس طرح یا تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے یا جس کو کہا جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو اس کی شریعت میں کیا ہے،
کیا حکم؟
اصل میں یہ سوال عمومی طور پہ کیا جاتا ہے، تو اگر دیکھا جائے تو یہ سوال درست نہیں ہے۔
ٹھیک ہے۔
سیب ہے،
سوال درست نہیں ہے،
سوال درست نہیں ہے۔ سیب ہے تو اس کو سیب ہی کہا جائے گا،
ٹھیک ہے۔
تربوز ہے تو اس کو تربوز ہی کہا جائے گا،
ٹھیک ہے۔
جس چیز کو جس نام سے موسوم کیا گیا ہے اس کو وہی کہا جائے گا۔ موبائل ہے تو اس کو موبائل ہی کہا جائے گا، اس کو لیپ ٹاپ نہیں کہا جائے گا۔ اصل میں سوال ہی درست نہیں ہے،
ٹھیک ہے۔
جو درست سوال یہاں پہ بنے گا وہ یہ بنے گا، جیسے انہوں نے آگے کہا کہ اگر مسلمان کو کافر کہا جائے تو پھر انسان اگر وہ مسلمان ہے تو خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اصل میں صحیح سوال یہ ہے کہ کوئی کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے اسلام پر قائم ہو,
ٹھیک ہے,
اور اس کے اندر کوئی کفریہ بات موجود نہ ہو.
صحیح,
یہ صحیح سوال ہے کہ ایسا مسلمان کہ وہ مسلمان ہے اور کوئی کفریہ بات اس میں نہیں پائی گئی, کوئی عقیدہ, کوئی نظریہ, کوئی اس کا فعل, کوئی اس کا عمل کفریہ نہیں پایا گیا, تو اب اس کو جو ہے وہ کافر نہیں کہا جا سکتا,
ٹھیک ہے,
کیونکہ یہ اپنے اسلام کے اوپر قائم
ہے.
کیونکہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے بعد بھی اور آج تک بھی یہ چیز ہم دیکھتے آئے ہیں, اور ہر شخص اس بات کو سمجھتا ہے, چاہے اس کا مذہب سے دین سے تعلق ہو چاہے اس کا مذہب دین سے تعلق نہ ہو, جب وہ تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ ان سب باتوں کو سمجھتا ہے کہ بہت بڑے بڑے قبیلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد, بالخصوص عرب کے بڑے بڑے قبیلے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکے تھے اور وہ مسلمان کہلاتے تھے, پھر انہوں نے اپنے عقائد و نظریات کو تبدیل کیا, تو صحابہ کرام علیہ رضوان خود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چاروں ہی خلفاء راشدین, اسی طرح حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جنگیں ہوئیں جو پہلے مسلمان تھے,
ٹھیک,
پھر انہوں نے اپنے اسلام کو ترک کیا اور جو عقائد و نظریات تھے وہ کفار والے اپنائے. تو جب انہوں نے کفار والے عقائد و نظریات اپنائے تو پھر مسلمانوں نے ان سے جنگ کی, اگرچہ وہ پہلے مسلمان ہی تھے. اب جب انہوں نے اپنے اسلام کو خود ہی ختم کر دیا, دیکھیں کوئی کسی کے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی شخص کسی کے کہنے سے نہ مسلمان ہوگا نہ کوئی شخص کسی کے کہنے سے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا, وہ خود اس کے اپنے اعمال, اس کے عقائد و نظریات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اب اس کو کہا جاتا ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا.
یعنی کسی اس بات کا کہنا نہیں, اصل تو وہ اپنے کام سے
اصل تو وہ
خارج ہو چکا تھا,
اپنے عمل کی, اپنے عقیدے, اپنے نظریے کی بنا پر اصلا تو ایسا ہوا تھا. دیکھیں یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے, اسی لیے میں نے کہا کہ چاہے کسی کا تعلق مذہب سے ہو یا مذہب سے نہ ہو, اس اعتبار سے کہ وہ مذہبی حلیہ اپنائے ہوئے ہے یا اس کا دین سے تعلق ہے, یہ ہے تو مسلمان مگر اس کا جو ہے وہ دین سے بظاہر دور دور تک تعلق نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
تمام ہی لوگ جو تاریخ پڑھنے والے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور یہ بات ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر آج تک, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے ساتھ بھی اور اس کے بعد بھی, بہت سارے افراد ایسے آئے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے کسی عمل, کسی عقیدے, کسی نظریے کی بنا پر اسلام کو ترک کر دیا تو ضرور ان کو کافر کہا جاتا ہے, یعنی ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے,
صحیح,
انہوں نے اسلام کو ترک کر دیا. تو اب کسی نے اسلام قبول کیا تھا, اب اس نے اسلام کو ترک کر دیا ہے تو ظاہر ہے اب تو اس کو کافر ہی کہا جائے گا,
صحیح.
اب اس کو اور کیا کہا جائے گا. یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے,
صحیح.
دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے جتنے بھی عقائد و نظریات ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہیں, ان پر وہ یقین رکھتا ہے, ان پر وہ اعتماد رکھتا ہے, اس کو دلی طور پر اس کو دل سے تسلیم کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں, تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتا ہوں, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مانتا ہوں, آپ کو آخری نبی مانتا ہوں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, قرآن مجید فرقان حمید کو مانتا ہے, اسی طرح نماز کو تسلیم کرتا ہے, روزے کو تسلیم کرتا ہے, حج کو تسلیم کرتا ہے, یہ ساری کی ساری باتیں جب وہ تسلیم کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. اب وہ اس دائرے میں داخل ہو گیا جس دائرے میں داخل ہوا تھا جن باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے, جب تک وہ ان باتوں کو تسلیم کرتا رہے گا ہم کہیں گے کہ ہاں یہ دائرہ اسلام میں داخل ہے.
ٹھیک ہے.
کسی کا عمل نہ کرنا ایک الگ بات ہے.
صحیح.
نماز اگر کوئی پڑھتا نہیں ہے مگر نماز کو فرض سمجھتا ہے کہ نماز فرض ہے تو اس کا عمل نہ کرنا ایک الگ بات ہے.
گناہگار ہے.
وہ گناہگار ہے. مگر وہ اس دائرہ کار میں اسی وقت تک رہے گا کہ جس اس دائرہ کار میں جب وہ داخل ہوا تھا جن چیزوں کو مانتے ہوئے داخل ہوا تھا اسی وقت تک ہم وہ کہیں گے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے. مگر جن چیزوں کو مانتے ہوئے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا یعنی اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے ایک مثال دے رہا ہوں داخل ہوا تھا دائرہ اسلام میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں.
ٹھیک ہے.
اب اس نے اس بات سے انکار کر دیا. اس نے کہا نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے. تو جس بات کو تسلیم کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا اب اس نے جب اس بات کو تسلیم نہیں کیا تو وہ آٹومیٹکلی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا.
ٹھیک ہے.
اس کو میں نے یا کسی دوسرے شخص نے نہیں کیا.
ٹھیک ہے.
اس کو اس شخص نے نہیں کیا جس نے اس کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے اس کو کہا کہ یہ دائرہ اسلام سے داخل ہو گیا.
اس نے خارج
عمل
گیا.
تو عمل تو اس کی ذات کا اپنا تھا.
ٹھیک.
اس کا اپنا عمل تھا.
ٹھیک ہے.
تو یہ جو جملہ ہے یہ جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے.
صحیح
کہ جیسے میں نے مثال دی کہ سیب کو سیب کہا جائے گا تربوز کو تربوز ہی کہا جائے گا. تو جملہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے عقائد و نظریات کے اوپر قائم ہے اسلامی عقائد و نظریات پر قائم ہے جن عقائد و نظریات کو مانتے ہوئے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا ان عقائد و نظریات پر قائم ہے تو اب اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا. اب اگر کوئی شخص اس کو کافر کہے گا تو گویا کہ اس نے اسلام کو ہی تسلیم نہیں کیا. اب یہ کہنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا.
ٹھیک ہے. ٹھیک.
جو شخص جو ہے اس کو وہی کہا جائے گا. یہ تو ایک سادہ سی بات ہے. بس لوگوں کے ذہنوں میں ایک عجیب و غریب قسم کی اس طرح کی کیفیت آ جاتی ہے. یہ تو ایک بہت اہم موضوع ہے دین اسلام کے اعتبار سے. اگر آپ دنیاوی طور پر بھی دیکھتے ہیں دنیاوی طور پر اگر آپ کوئی ادارہ جوائن کرتے ہیں اگر آپ کوئی کمپنی جوائن کرتے ہیں تو آپ کو ان کی اس کی حدود و قیود بیان کی جاتی ہیں کہ بھائی ان حدود و قیود میں اگر آپ رہیں گے تو ٹھیک ہے آپ ادارے میں رہیں گے اگر آپ ان حدود و قیود میں نہیں رہیں گے تو پھر آپ ادارے میں نہیں رہ سکتے. اب وہ شخص اس ادارے میں داخل ہوا تمام کمپنی کی شرائط کو مانتے ہوئے اب وہ چند دن کے بعد چند مہینے کے بعد چند سال کے بعد ان شرائط و ضوابط کو اگر تسلیم نہیں کرتا ان میں سے کسی کو تسلیم نہیں کرتا اب کمپنی والے ان کو نکالیں گے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کمپنی نے اس کو نکالا ہے بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ خود کمپنی سے نکل گیا ہے.
ٹھیک. شرائط پر عمل نہیں کیا.
شرائط پر عمل نہیں کیا تو اسلام تو ایک جو ہے وہ مذہب ہے. عقائد و نظریات انسان کے تبدیل ہوتے ہیں اور عقیدہ اور نظریہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے اور نظریے کی تبدیلی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا. یعنی جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے جن کے نزدیک یہ تھا کہ بت جو ہے وہ ہمارے لیے سب کچھ ہیں جو لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ آگ ہمارے لیے سب کچھ ہے. ان کا عقیدہ تھا ان کا نظریہ تھا وہ آگ کا احترام کرتے تھے وہ بتوں کا احترام کرتے تھے. عقائد و نظریات کو تبدیل کروانے کے لیے کیونکہ عقیدہ اور نظریہ اتنی اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا.
ٹھیک.
اب اگر انبیاء کرام علیہ السلام آئے کسی نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اس نے ترک کر دیا جیسے بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں تو جب وہ اس کو ترک کرے گا ظاہر ہے پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور ضرور وہ غیر مسلم کہلائے گا اور کافر کہلائے گا.
ماشاءاللہ بہت ہی پیارے اور تفصیل کے ساتھ الحمدللہ مفتی صاحب نے اس سوال کا جواب عطا فرمایا. مزید کفریہ کلمات کی معلومات حاصل کرنی ہو تو میرے علی سنت کی مایا ناز تصنیف اردو زبان میں جو ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. اس کتاب کو پڑھنے کا اس کی ترغیب دلانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ حکم لگانا شروع کر دیں اور فتوے دینا شروع کر دیں بلکہ صرف یہ اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ ہمیں معلومات حاصل ہو جائیں کہ کن کن باتوں سے اگر کوئی کرتا ہے خدا نخواستہ تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور کن باتوں کا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. جی حضور.
جی بالکل. یہ آپ نے بالکل اچھی ایک تو ترغیب ہے.
جی
ٹھیک ہے. انسان کو معلوم ہونا چاہیے بعض کلمات بھی ایسے ہیں.
جی جی.
کہ احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی کلمہ کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور بعض اوقات وہ ایسا کلمہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس کے اندر جو ہے وہ کتاب میں جو کفریہ کلمات ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں. جو کفریہ افعال ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں, کفریہ اعمال بھی بیان کیے گئے ہیں, مگر وہ فقط اپنی معلومات کے لیے ہیں,
بچے احتیاط کریں,
بالکل معلومات کے لیے ہیں کہ بچے احتیاط کریں. ہاں اگر آپ کے سامنے اسی طرح کی کوئی بات ہوئی ہے تو آپ سامنے والے کو فقط اتنا کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا, مجھے کچھ معلومات ہیں, مجھے یہ جملہ ٹھیک نہیں لگ رہا,
آپ
کسی مفتی صاحب سے رجوع کریں اور ان سے معلوم کر لیں, تاکہ واقعی اگر ایسی بات ہے تو آپ توبہ اور رجوع کریں. ہر شخص کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ عام مسئلہ بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے,
چاہے وہ کتنے عالم ہو, لیکن عالم میں ایسا عالم نہیں کہ جس کو مفتی کہا جائے تو وہ خود فیصلہ نہیں کرے,
وہ پھر خود فیصلہ نہ کرے. یہ تو عام مسائل میں بھی یہی ہے کہ مسائل کے لیے مفتیان کرام کے پاس ہی جانا ہے, اور پھر اسلام اور کفر کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ نازک ہے, تو اس لیے پھر علماء کے پاس ہی جانا چاہیے.
ٹھیک ہے, اور انہیں سے فیصلہ لینا چاہیے, اور وہی بتائیں گے کہ کیا حکم شریعت ہے اور کس کے لیے کیا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک ایمان کی زندگی عطا فرمائے, ایمان پر موت عطا فرمائے. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, سردار آباد کے لیے اگر آپ کال دے دیں.
میں تو بہت سرو کر رہا ہوں ماموں کا من سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو شبینہ لوگ پڑھاتے ہیں گھروں میں, یہ گھروں میں پڑھانا مناسب ہے یا کہ مزار قبر پہ اوپر جا کے پڑھایا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے؟
جی حضور, شبینہ سے متعلق سوال ہے.
دیکھیں شبینہ پڑھنا یقینی بات ہے کہ اس کو اگر صرف شبینہ کے اعتبار سے دیکھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کے اعتبار سے دیکھیں تو شبینہ پڑھنا یا پڑھانا, خواہ وہ گھر میں ہو یا مسجد میں ہو یا پھر قبرستان جا کر پڑھایا جائے, یہ بہر صورت جائز ہے.
ٹھیک ہے,
بشرطے کہ جو شریعت کے تمام اصول و ضوابط ہیں یا شبینے کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھا جائے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ شبینہ پڑھا جاتا ہے تو لوگ اس کے آداب کا خیال نہیں رکھتے, اور وہ اس طرح یعنی کوئی بیٹھا ہے جناب اپنی چائے پی رہا ہے, کوئی ہکا پانی کر رہا ہے, کوئی جناب کھانا کھا رہا ہے, کوئی وہاں پاس بیٹھا ہوا باتوں کے اندر مشغول ہوتا ہے, حالانکہ قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے. تو شریعت مطہرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی, کیونکہ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو وہاں پر استماع واجب ہو جاتا ہے, یعنی آپ پر واجب ہے کہ اس کو غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, وہاں نہ شور شرابہ چلے گا نہ دیگر کام چلیں گے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر قرآن پاک کی تلاوت سننی ہے. اب وہ خواہ قبرستان میں ہو, خواہ وہ مسجد کے اندر ہو یا گھر کے اندر ہو, بہر صورت ان آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ عام طور پر جب یہ شبینہ پڑھا جاتا ہے تو سپیکر لگائے جاتے ہیں, مائک سیٹ کیے جاتے ہیں, اور پھر اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے, اس سے مسجد میں نمازی جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. آیا کہ ایسا تو نہیں کہ لوگ اپنے ذکر اذکار کے اندر مشغول ہیں اور ہم یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت اونچی آواز سے کر رہے ہیں اور ان کی نماز کے اندر خلل آ رہا ہے؟ اسی طرح گھر کے اندر اور آس پاس کے جو گھر ہیں وہاں کئی مریض ہوں گے, کئی سونے والے ہوں گے, بعض دفعہ شبینہ ہوتا تو ہے لیکن افراد اتنے کم ہوتے ہیں کہ وہاں مائک کی حاجت نہیں ہوتی. وہ اگر کمرے میں بیٹھ کر سب لوگ ایک شخص پڑھ رہا ہے دوسرے سن لیں تو اس سے بھی کفایت کر جاتا ہے, تو اس طرح کر لینا چاہیے اور ان سب چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے کہ جس سے جو ہے وہ قرآن پاک کی بے ادبی لازم آتی ہو یا پھر لوگوں کے استماع میں فرق آتا ہو. محبت سے پیار سے بیٹھ کر پڑھیں اور انشاءاللہ العزیز کا ثواب بھی اللہ کی طرف سے ملے گا.
اور پڑھنے کے اندر رفتار بھی آہستہ ہونی چاہیے, بہت تیزی سے نہ پڑھیں کہ الفاظ سمجھے, کیونکہ
بڑی اچھی توجہ دلائی ہے. دیکھیں بعض دفعہ میں نے خود یعنی کہ دیکھا ہے لوگوں کو کہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں شبینہ کے اندر اور اتنی تیز رفتار ہوتی ہے کہ یعلمون تعلمون ہی آخر میں سمجھ آ رہا ہوتا ہے, بیچ میں کیا پڑھا گیا, کس نے کیا پڑھا, کوئی یعنی کہ فرق نہیں رکھا جاتا اور حروف کا تلفظ کا خیال نہیں رکھا جاتا. یہ تو صریحاً جرم ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ شبینہ پڑھایا ہی نہ جائے اور اپنے طور پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر لی جائے.
ٹھیک ہے. اچھا حضور, میسج کے اندر سوالات آئے ہیں, کچھ آپ سے پوچھتے ہیں. اچھا, کسی نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنی رقم یتیم خانے میں جمع کرواؤں گا. اب وہ میرا کام ہو گیا اور میں پیسے جمع کروانا چاہ رہا ہوں, تو کیا ساتھ اس رقم دیتے ہوئے اسی رقم سے کسی کے اصال ثواب کی بھی نیت کر سکتا ہوں, منت کی رقم جمع کروانی؟
دیکھیں اگر منت کی رقم ہے وہ تو اس پر واجب ہے, کہ میں یہ کام کروں گا، اب وہ کام تو ہو چکا ہے اور اللہ کی راہ میں اب اس نے پیسہ دینا ہے، اب وہ جو پیسہ دے گا اس میں سارے ثواب کی نیت نہیں کرے گا، ہاں اس کے علاوہ کچھ اور ساتھ میں پیسے ملا لے اور اس میں الگ سے نیتیں کر لے۔
ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال ہے میسج کے ذریعے پوچھا گیا کہ اگر میں با وضو ہوں، میرا وضو ہے اور چھوٹا بچہ پوٹی کر دیتا ہے اور اس کی اگر پوٹی دھلواتے ہیں تو کیا دھلوانے والے کا وضو ٹوٹ جائے گا؟
نہیں، ایسا نہیں ہے، دھلوانے والے کا وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اس کے ہاتھوں پر یقینی بات نجاست لگے گی، تو وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے اور اس انداز میں دھوئے کہ اس کے یعنی کپڑے محفوظ رہیں، چھینٹے وغیرہ نہ پڑیں، کیونکہ انہی کپڑوں کے ساتھ پھر نماز ادا کرنی ہے، اور احتیاط کے ساتھ اگر دھلوا دیتے ہیں اور بعد میں ہاتھ اپنے دھو لیتے ہیں تو یہ پاک رہیں گے اور ساتھ میں باوضو بھی رہیں گے، اپنی عبادت کر سکتے ہیں اسی پہلے وضو کے ساتھ۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔
بچوں کی یہ جائز ہے؟ اسے ذرا کنفرم کر دیں مفتی صاحب سے۔
جی گیم، ویڈیو گیمز وغیرہ جو بچے عمومی طور پہ کھیلتے ہیں، شاید اس کے بارے میں سوال ہے، ٹوکن خریدتے ہیں، ٹوکن ڈالتے ہیں، پھر گیم وغیرہ کھیلتے ہیں۔ دیکھیں یہ لہو و لعب کے اوپر اجارے والی صورت ہے،
ٹھیک ہے،
اور لہو و لعب پر اجارہ کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
جو شخص اس طرح سے لہو و لعب پر اجارہ کر کے بیٹھتا ہے، یعنی بچوں سے رقم وغیرہ لیتا ہے، اس پہ تو یہ لازم ہے کہ اس رقم کو صدقہ کرے گا۔
ٹھیک ہے،
اور یہ گیمز وغیرہ جو ہے وہ عمومی طور پہ ایک تو لہو و لعب میں بھی ان کا شمار ہے، اور دوسرا ان گیمز کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ساز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بےہودگی بھی ہوتی ہے، تو قطعی طور پر ایسا نہیں، اس کو کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں والدین کو تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ والدین یہ سمجھتے ہوئے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بچے کا تھوڑا وقت گزر جائے گا، تو بچے کو وقت گزارنے کے لیے ایسے ہی افعال کرنے کی اجازت دی جائے جو کہ شرعی طور پر جائز بھی ہیں۔
ٹھیک ہے۔
وہاں پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں گیمز وغیرہ کھیل رہے ہیں، کس بچے کی کیا نیچر ہے، کس بچے کی کیا نیچر ہے، پھر آپ کا بچہ بھی جائے گا وہاں جا کر وہ صرف گیم ہی نہیں کھیلے گا، ٹھیک ہے، اور بھی جو وہاں کے بچوں کی جو نیچر ہے، جو غلط نیچر ہے یا اس طرح کی جو باتیں وہ بھی آپ کے بچے میں آئیں گی، تو ابھی سے اس بات کا خیال رکھ لینا چاہیے۔
ٹھیک ہے۔
چھوٹا بچہ جو ہے اس کے ذہن میں جو بات بیٹھے گی وہ پختہ ہو جائے گی، اور پھر اس کو نکلتے نکلتے وقت لگے گا، تو ایک تو یہ کہ یہ جائز ہی نہیں ہے، تو والدین کو بھی چاہیے کہ اس چیز کا خیال رکھیں، اور جس نے اس طرح کا گیم سینٹر کھولا ہوا ہے اس کے لیے بھی شرعی حکم یہی ہے کہ وہ گیم سینٹر نہیں چلا سکتا، وہ چلائے گا اس کی اجرت حاصل کرے گا، وہ ناجائز ہے۔
ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔
کیا شریعت مطہرہ میں وہ جائز ہے کہ جس میں والدین، بہن بھائیوں، والدہ کی رضا مندی نہ ہو، کیا یا نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟
جی حضور، والدین کی رضا مندی کے بغیر نکاح۔
ثاقب بھائی، بہت اہم سوال ہے اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں اس سوال کے جواب میں میں دو باتیں عرض کروں گا، ایک تو ان کے سوال کا جواب دوں گا کہ آیا کہ یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے یا نہیں، اور ایک دوسری بات، جہاں تک نکاح کے منعقد ہونے کا معاملہ ہے، اگر عاقلہ بالغہ عورت کفو کے اندر نکاح کرے، یعنی ہم پلہ وہ شخص کے جو چال چلن میں، پیشے میں، مذہب میں، نسب میں اس کے برابر ہے، اس سے کم نہیں ہے، ایسا کم کہ جو اس کے اولیاء کے لیے، والدین کے لیے باعث سے اذیت نہیں ہے، باعث سے آر نہیں ہے، تو وہاں نکاح تو منعقد ہو جائے گا، اور اگر یہ غیر کفو میں کریں تو اصلاً وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو البتہ یہ تو تھا معاملہ نکاح کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں انہوں نے کہا کہ والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنا۔ دیکھیں پسند کی شادی جو کہ والدین کی رضامندی کے بغیر ہوتی ہے، یہ اگرچہ بعض صورتوں میں ہو تو جائے گی، لیکن اس میں ماں باپ کے لیے اذیت کا پہلو موجود ہے، ان کا دل دکھے گا، اذیت ہوگی، تکلیف کا باعث بنے گا، اور یہ سب، یہ تکلیف کا باعث بننا ماں باپ کے لیے یہ ناجائز و حرام ہے، گناہ کا سبب ہے، اور ایسے نکاح میں عام طور پہ برکتیں نہیں ہوتی۔ حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور والد کی جو ناراضگی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور پھر ایک مطلق ایک مسلمان کو اذیت دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اذى مسلما فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله، جس نے ایک مسلمان کو اذیت دی اس نے گویا کہ وہ مجھے اذیت دی, اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دی. اس طرح کے الفاظ حدیث مبارک میں ملتے ہیں. تو امام اہل سنت نے والدین کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس طرح ان کو دکھ دینا, تکلیف میں مبتلا کرنا, جبکہ وہ ہمارا سب کچھ ہیں, ہمارے وجود کا سبب ہیں. انہوں نے ہمارے لیے اپنی خوشیاں قربان کی ہیں, بہت ساری چیزیں قربان کی ہیں. ہم ایک اپنی ذرا سی خواہش ان کے لیے قربان نہیں کر سکتے اور ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے, جبکہ وہ کوئی یقینی بات ہے کوئی ہمارے لیے اچھا ہی سبب پیدا کریں گے, کوئی اچھا وسیلہ پیدا کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ ایک تو دین سے دوری نظر آتی ہے, دوسرا ہمارے ماں باپ سے بھی بسا اوقات جو ہے وہ یہ کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے کہ اپنی اولاد کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا نہیں کرتے. اگر انہیں سنت مصطفیٰ علیہ السلام کا درس دیا ہو, تعلیمات مصطفیٰ کے زیور سے آراستہ کیا ہو, تو مجھے امید ہے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی. بلکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں فرمائی, یہ 10 وصیتیں ہیں جو آپ نے فرمائی, ان میں ایک وصیت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل اپنی اولاد کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرو. اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی بہتر سے بہتر تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں پڑھانے لکھانے کی کوشش کرتے ہیں, بڑا آدمی بنانے کی, سٹیٹس دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے لیے سب کچھ ہمارا بک جائے ہم اس سے بھی گریز نہیں کرتے. ماں باپ کے زیورات اور دیگر چیزیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم نے سب کچھ تو دے دیا, اگر نہیں دیا تو تقوی اور پرہیزگاری نہیں دی. جب ان کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہوگا تو مجھے بتائیے پھر وہ کیا نہیں کریں گے. بہت ساری حدود ہیں کہ جن کو وہ پھیلانگنے کی کوشش کریں گے. بہرحال ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ان کے دل میں خوف خدا پیدا کریں, اور اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ ہمارے وجود کا سبب ہیں, ہمارا سب کچھ ہیں, ہماری جنت ہیں اگر ہم ان کو راضی کرتے ہیں, اور ہمارے لیے دوزخ کا سبب بن جاتے ہیں اگر ہم ان کو ناراض کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ کمپرومائز کریں, بیٹھ کر محبت سے, پیار سے, اگر اچھا رشتہ ہے با اعتبار صورت بھی, با اعتبار سیرت بھی, مذہب بھی, ہر اعتبار سے, تو یقینی طور پر وہ آپ کی بات سنیں گے. اور اگر وہ اچھا نہیں ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتا تو وہ بات اگر منع کرتے ہیں تو وہ اس بات سے میں سمجھتا ہوں کہ رکنا چاہیے.
ماشاءاللہ, اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, دین اسلام کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی.